دیکھیے اب جیسے قریبی رشتہ ہے تو ٹھیک ہے اگر مریض کا مزاج معلوم ہو. اب ایک آدمی کھانس رہا ہے, مریض ہے ٹی بی کا, اس کے لیے جوس لے جانا کیسا ہے؟ اور جلدی نکلو یہاں سے بھائی. مزاج تو معلوم ہو کہ بھائی اس کے لیے لے جا رہا ہوں تو کیا چیز پسند ہے, کھائے گا نہیں کھائے گا, استعمال کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن اب ہر دفعہ اس کو لازم کر لینا کہ بھائی کل بغیر لیے جانا ہی نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں. اور جو جس کو اپنا مربی بنایا ہے اگر اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے, ہر دفعہ اس کو عادت پڑ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس کی توقع ہوگی کہ ضرور آج بھی کچھ لایا ہوگا, یہ آیا نہیں ہے غیر اللہ آیا. پیارے اور سیدھے سادے ہمارے بزرگوں نے اصول مرتب کیے ہیں, لیکن تکلفات نے ہم کو مال سے انکار نہ لانے سے انکار نہ لینے سے. ہاں یہ آپ کے یہاں کے لیے ہیں, جاتے وقت تقسیم کر دیں گے, کسی کو چاہیے ہو یا نہیں تو یہاں رکھے رہیں, جن کے پاس نہ ہو ان لوگ. ہاں کہاں بھجوا دیں گے؟ ہاں کوئی اگر جس کے پاس نہ ہو لے لیں, یہاں ابھی تو بہت سب پرانے ہی لوگ ہیں, کوئی نیا اگر آ گیا تو دے دیں گے, چاہے وہاں بھجوا دیں گے. اور دو بچے تھے اور ایک کوئی پڑوسی آ گئے تھے اپنے, کیونکہ وقت نہیں تھا, اچانک سے پروگرام بنا ہمارا بیان کا, ایک ہی پڑوسی کو اطلاع ہو سکی, وہ آئے اپنے بیٹوں کے ساتھ, بڑے بیٹے کو. وہاں کا کچھ نظام تو تھا نہیں, تو وہ آگے کشن کے آگے سب موبائل ایسے رکھ کے تو میں بات کر رہا ہوں, اس میں آواز ٹھیک جائے گی نا سامنے ہوگا. اس میں آواز صحیح جائے گی سامنے ہوگا, اور مجھے کوئی مشکل نہیں, ایک تکیا پیچھے ہے کمر سیدھی رکھنے کی, میں بھی تو گڈا ہو گیا. لوگوں کو عجیب معلوم ہوتا ہے, میری عمر 62 برس ہو گئی ہے, بعض لوگوں کو نہیں لگتا کہ میں 62 کا ہوں, لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں 62 کا ہوں. پتا نہیں کیا ہو گیا بیچاری کو, ویسے آنسر کرو
وہ کر نہیں رہا کام.
ان کو یہ پریشانی ہے, یہ چائنا کے موبائلوں میں یہی مسئلہ ہے, تھوڑے دن چلتے ہیں اس کے بعد پھر یہ اس میں جو ہے بیلنس چارج ہے. کیا کریں
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, اتق المحارم تكن أعبد الناس, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محفوظ ہے, جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. اس کو ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق صادق اور تقریباً نصف صدی کے رفیق اور خلیل صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ نے منظوم کر دیا.
ارے بھائی اس کو آپ, یہ تو پھر معاملہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, اس کا کچھ انتظام صحیح ہونا چاہیے.
جہاں چاہے رکھیے,
قریب زیادہ قریب ہو گیا یہ, ہے نا؟ ہاں یہ تو اتنا ہی فاصلہ ہے.
کیا
آپ نے میرا ٹھکانہ وہاں بنا دیا کرے کونے میں, دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جہاں بھی مناسب ہو. ٹھیک ہے, وہاں کوئی بیٹھ جائے, آپ بیٹھ جائیے وہاں موبائل دیکھنے کے لیے. ابھی کیا ہو گیا؟ یہ تو موبائل کی ڈسٹربینس ہے. وہ اشعار پیش خدمت ہیں. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, اپنے دل کو ہے ان سے لگانا, اپنے دل کو ہے ان سے لگانا, پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہیں سے ہے دل کو لگانا, بس انہیں سے ہے دل کو لگانا, اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, ان سے ان سے دل کو ہے اپنے بچانا, ان سے دل کو ہے اپنے بچانا, چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا.
جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا یہ ہے ارشاد قطبِ زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا پاس جن کے ہمیشہ کو جانا پاس جن کے ہمیشہ کو جانا بس انہی سے ہے دل کو لگانا بس انہی سے دل کو لگانا اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا اپنے دل کو ہے ان سے بچانا اپنے دل کو ہے ان سے بچانا اپنے دل کو ہے ان سے بچانا
میرے دوستو عزیزو بڑی دین سے دوری کا زمانہ ہے دین سے بہت دوری ہو چکی ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ صحبت اولیاء کا اہتمام ہم نے نہیں کیا جن لوگوں نے دین سمجھنا چاہا بھی دین پہ چلنا چاہا بھی دین کو حاصل کرنا چاہا بھی انہوں نے اپنی پہنچ محض مدرسے تک رکھی کہ بھائی مدارس علوم دین کا مرکز ہے حصول دین کا ذریعہ ہے تو یہاں پر قال اللہ قال الرسول ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس یہی آخری ذریعہ ہے دین حاصل کرنے کا تو یہ بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی حالانکہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایہا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ اے میرے عزیز طلباء کرام یہ جو تم مدرسے کے اندر علوم حاصل کرتے ہو دین کے کتابیں پڑھتے ہو حدیث شریف کا علم حاصل کرتے ہو قرآن پاک کی آیات کا علم حاصل کرتے ہو تو یہ اس وقت تک بالکل وسوسہ ہے وسوسہ وسوسے کی بھلا کوئی اہمیت بھی ہوتی ہے آیا چلا گیا آیا چلا گیا فرماتے ہیں کہ یہ بالکل وسوسہ ہے کہ جب تک کہ تم نے کسی اللہ والے کی جوتیاں نہ اٹھائی ہوں ایک بزرگ اکبر الہ آبادی بڑے جسٹس تھے انگریز دان تھے انگریز کے زمانے کے مگر اللہ والے تھے ان کا یہ شعر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بہشتی زیور لکھی ہوئی ہے اور 1500 تصانیف حضرت مجدد کی تھیں وہ انہوں نے اپنے بیانات میں کثرت سے یہ شعر پڑھا ہے نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ہے نا اتنے بڑے مجدد تھے اور لیکن یہ شعر ان کا ایسا ان کو محبوب ہوا اور اتنی کام کی بات ہے یہ وہ اللہ والوں سے ہی ملتا ہے وہ بھی کسی کے شاگرد رہے تب ان کی یہ حالت رہی کہ انہوں نے ایسا شعر کہا نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو ہماری سب سے بڑی غلطی کہیے کمی کہیے کوتاہی کہیے کہ ہم نے دین حاصل کرنے کا محض ایک ذریعہ سمجھ لیا کہ بس مدرسہ ہی مدرسہ ہے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے حصول کے دو ذریعے ہیں تو ایک تو مدرسہ ہے جس کو اکثر لوگ جانتے ہیں زیادہ تر لوگ یہی جانتے ہیں کہ دین حاصل کرنا ہے اور یہ بات ایک حد تک صحیح بھی ہے کہ دین کا حصول تو مدارس سے ہوتا ہے علماء کرام سکھلاتے ہیں سب باتیں لیکن اس یہ کام کا جب بنتا ہے جب کسی اللہ والے کی صحبت حاصل ہو تو فرمایا کرتے تھے کہ دین حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں ایک تو یہ کہ مدرسہ اور دوسرا یہ کہ اور مدرسوں کو لوگ کثرت سے جانتے بھی ہیں اور دین وہاں سے حاصل بھی کرتے ہیں اور دوسرا ذریعہ ہے صحبت فرمایا کہ اس ذریعے کو لوگ بہت کم جانتے ہیں بہت کم جانتے ہیں اب کم کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ بہت حقیر جانتے ہیں کہ بھائی کہ اکثر کا خیال یہ ہوتا ہے جو اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں بدگمان رہتے ہیں شیطان ان کو بدگمان کرتا رہتا ہے ان کے عیوب اچھائیوں کو بھی عیب دکھلا دیتا ہے بھائی عیب سے خالی تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی دعویٰ نہیں کرتا, کوئی اللہ والے یہ نہیں کہے گا کہ ہم بالکل پاک صاف ہیں, آؤ ہماری طرف. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کہ اے ایمان والو تم وہ کرتے کیوں نہیں ہو جو کہتے ہو. اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کچھ کیا ہے, بعض لوگوں نے کچھ کیا ہے. یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مَن یُؤْتِ الْحِکْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ جس کو حکمت عطا ہو گئی, دین کی حکمت, دین کی تفقہ, دین کا سمجھ, دین کی دولت, تو اس کو فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ اس کو بہت بہت بڑی دولت مل گئی, بہت بڑی خیر مل گئی اس کو. یہ نہیں فرمایا کہ جس کے سونے کے انبار زیادہ ہو گئے, محلات زیادہ ہو گئے, بنگلے زیادہ ہو گئے, مال والا زیادہ ہو گیا, کہ کثیر الاولاد ہو گیا, وہ زیادہ کامیاب ہو گیا, اس کو زیادہ خیر مل گئی ہے. یہ فرمایا کہ میوب تل حکمت, جس کو حکمت عطا ہو گئی اس کو بڑی بہت بڑی خیر حاصل ہو گئی. فقد اوتی خیرن کثیرا, اللہ تعالیٰ ایسی عظیم الشان ذات ہیں, جب وہ فرمائے کہ بھائی اس کو بہت بڑی چیز مل گئی, تو وہ کتنی بڑی چیز ہے. تو معلوم ہوا دین کی سمجھ بڑی چیز ہے. تو کسی نے یہ ترجمہ کیا کہ بھائی جب کرتے نہیں ہو تو کہتے کیوں ہو. اور ہمارے بزرگوں نے اور جن کو دین کی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی, انہوں نے ترجمہ کیا کہ بھائی جو کہتے ہو کیا بھی کرو, جو کہتے ہو کیا بھی کرو. کتنا فرق ہے اس میں بھائی, اس میں تو اعتراض ہے اور اس میں نصیحت ہے, محبت ہے کہ بھائی دیکھو جو کہتے ہو کیا بھی کرو, ہے نا. اسی لیے اسی آیت سے ثابت ہوا کہ ایک شخص ہے اور دین کی طرف دعوت دیتا ہے, تو لیکن بعض عمل میں اس کی کمزوری ہے, نہیں کر پاتا ہے, تو آدمی ہے, تو اس کو جائز ہے تبلیغ کرنا, جائز ہے تبلیغ کرنا کہ دین کی بات وہ بتاتا ہے, چاہے اس نیت سے ہی بتائے کہ بھائی میں کہتا ہوں تو انشاءاللہ کہنے سے. جیسے ہمارے تبلیغی بھائی نہیں کہتے بھائی, کہتے کہتے عمل انسان کو شرم آتی ہے. جب ایک آدمی کہے گا کہ بھائی داڑھی رکھو اور خود کے داڑھی نہ ہو, جیسے کہے گا اس کو شرم آئے گی, تو وہ کہتے بھائی ہم کہتے کہتے ہمارے عمل میں آ جائے گی یہ بات, تو کتنی بڑی بات ہے. تو فرمایا کہ فقط اوتی خیرن کثیرا, اس کو بڑی حکمت عطا ہوتی ہے, یعنی بڑی خیر اس کو مل گئی. تو بہرحال کیا بات ہو رہی تھی, یاد رکھا کرو یار, مضمون کہاں سے کہاں چل جاتا ہے. ہاں, دو ذریعے ہیں دین حاصل کرنے کے, کہ صحبت اولیاء اللہ, تو فرمایا کہ اس کو لوگ کم جانتے ہیں, یعنی حقیر جانتے ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ والوں کو لوگ, بعض لوگ بالکل حقیر جانتے ہیں, کیا خانقاہ میں بیٹھے رہتے ہیں, اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, کوئی نہ ان کے نہ کوئی تہجد گزاری بھی نظر نہیں آ رہی, کوئی کثرت تلاوت بھی نظر نہیں آ رہی. ارے بھائی اللہ والے وہ قوم ہیں جس کو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقا بہم جلیس, اتنی بڑی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی, ایسے مقبول ہیں, ایسے پیارے ہیں اللہ کے, کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. بتائیے, اور فرمایا کہ اگر یہ کچھ تقریر نہ بھی کریں, بیان نہ بھی کریں, محض بیٹھنے کا ہے, ہم الجلسا, یعنی فرمایا کہ جو یہ تقریر کر رہے ہیں, ان کے بیانات کر رہے ہیں, ان کے بیانات میں ہم نے وہ تاثیر رکھ دیے کہ بھائی جو سنے گا وہ اللہ والا ہو جائے گا یا وہ کامیاب ہو جائے گا. ہم الجلسا, بس ان کے پاس جو بیٹھے گا وہ شقی نہیں رہے گا, ایسے اللہ کے مقبولین ہیں. اور اصل بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ والے جو اللہ والے ہوتے ہیں, صادقین ہوتے ہیں, ان کے قلب کا تعلق اللہ تعالی سے اس طرح جڑا ہوتا ہے, زاویہ قائم ہوتا ہے, چپکی رہتی ہے ان کی ذات محبوب پاک سے, بالکل چپکی رہتی ہے. ایک لمحہ بھی اگر ان کا انحراف ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی یاد سے, بظاہر وہ ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, ویسا فرماتے ہیں وہ ہنسی بھی ہے لبوں کے ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے تہم اس کی کسی کو خبر نہیں ہے. دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے ناروں کی مسلسل تکرار رہتی ہے, ان کی دل ان کا اور روح ان کی عرش اعظم کے طواف کر رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کے دل سے تعلق ہوتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دل سے دل میں کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں خفیہ. بھائی اتنی آسان بات ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. آج میں اپنے موبائل میں بلوٹوتھ آن کرتا ہوں اور جو دل چاہے, آپ اپنا موبائل میں بلوٹوتھ آن کرتے ہیں, جو دل چاہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں,
آپ مجھے بھیج دیتے ہیں, یہ تو سامنے بیٹھے ہیں, یہ آج کل جو نکل آیا واٹس ایپ اور یہ فلانا دھماکہ, اس کے ذریعے دنیا کے کسی کونے میں آپ جو ہے وہ کیسے چلا جاتا ہے, کیسے چلا جاتا ہے, کوئی چیز دکھائی دیتی ہے منتقل ہوتی ہے. تو پھر اس میں کیا اشکال ہے بھائی, کیا انسان کے پاس بیٹھتا ہے, اس کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے, اللہ کی محبت کے خزانے ہیں, اس کے پاس بیٹھنے سے دل سے دل میں منتقل ہو جاتے ہیں. پھر اور مثال دیکھ لیجئے کتنی سادہ اور آسان سی ہے, کہ بھائی ایک آدمی بری صحبت میں بیٹھتا ہے, سگریٹ نوش لوگوں کے پاس, وہ اس کو آپ دیکھیں گے تھوڑے دن میں وہ بھی اس کے منہ میں بھی سگریٹ ہوگا. شراب نوشوں کے پاس بیٹھتا ہے, شراب پی لیتا ہے. کیوں ہم اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچانا چاہتے ہیں, ہے نا؟ تو جب بری صحبت کے برے اثرات ہیں تو اچھی صحبت کے اچھے اثرات کیوں نہ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ لوگ اس کو کم جانتے ہیں. اور ادھر شیطان زور لگاتا ہے کہ بھائی اچھا فلاں صاحب آئے تھے بیان کرنے, وہ بیان تو اچھا تھا لیکن فلاں خرابی تھی ان کے اندر, فلاں خرابی تھی, فلاں عیب کی بات ہم نے دیکھی. اب ایک جگہ ہمارا سفر ہوا, ہم نے حضرت کی کتابیں وہاں تقسیم کی, تو بجائے اس کے کہ کوئی ایسا ٹیلی فون آتا, وہ جگہ بھی کچھ ایسی سی تھی, بےچارے نا سمجھ سے لوگ ہوتے ہیں بازے, تو ان کا فون آیا کہ یہ صاحب کتاب تو بڑی اچھی ہے لیکن اس میں یہ جو لفظ لکھا ہے اللہ میاں, تو یہ کیوں لکھا ہے, یہ ٹھیک نہیں. ہم نے کہا کہ بھائی آپ کو کچھ بات اس میں اچھی بھی لگی, کوئی فائدے کی بات لگی؟ یہاں کتاب تو اچھی ہے. تو ہم نے کہا بس آپ اچھی بات لے لیجئے اور جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے بھائی اس کو آپ چھوڑ دیجئے, اچھی بات تو لے لیجئے, کیونکہ ہمارے حضرت کے جو چار اعمال ہیں ہم تو اسی کے مکلف ہیں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حضرت نے جو یہ نیک گمانی فرمائی ہے, دین پھیلانے کی اجازت دی ہے, وہ انہی اعمال کو پھیلانے کی اجازت دی ہے. کہ بھائی ایک مٹھی گاڑی رکھ لیں, تینوں طرف سے ایک مٹھی گاڑی رکھنا واجب ہے, اور اس کا ایک مٹھی سے کم پر کٹانا اور کترانا حرام ہے, متفقہ فیصلہ ہے علماء کا, اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھیں, جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہوئے ہوں, دونوں حالتوں کے اندر مردوں کے لیے ٹخنوں کا کھولنا واجب ہے, اور اس کو ڈھانکنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ٹخنوں کو ڈھانکا تو جتنا حصہ ٹخنے پر ڈھکے گا اوپر سے آنے والے لباس, کرتا پاجامہ پتلون لنگی جو بھی لباس اوپر کی طرف سے نیچے آ رہا ہے, چادر ہی کیوں نہ ہو, سردی کے لیے لوگ چادر اوڑھ لیتے ہیں, تو اس چادر کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ نیچے نہ لٹکی ہوئی ہو. ایک صحابی کی چادر لٹکی ہوئی تھی سردی کی وجہ سے, ان کو خبر نہیں, کبھی ہم بھی اوڑھتے ہیں پیچھے سے اس کا پلو نیچے تک پہنچا ہوتا ہے, ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی. دوسرا بتاتا ہے کہ بھائی آپ کی گھسٹ رہی چادر. تو ایسے ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ہمارا کافی ہے اس وقت, کیا تمہارے لیے میرے اندر میری ذات میں نمونہ نہیں ہے, نہیں دیکھتے کہ میں ہر وقت اپنے ٹخنوں کو کھولنے کا اہتمام رکھتا ہوں؟ تو فوراً انہوں نے پھر, ان کو خبر نہیں تھی, انہوں نے فوراً اٹھا لیا. اتنا سخت معاملہ ہے. اور بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. ارے بھائی دوزخ کی وعید ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ معمولی گناہ پہ نہیں آتی, یہ بڑا گناہ ہے, دوزخ کی وعید ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. دو عمل یہ ہمارے ظاہری ہمارے حضرت نے سکھلایا ہم کو, اور تیسرا عمل سکھلایا کہ بھائی یہ دو عمل تو ظاہر کے اسٹرکچر ہیں. ایک آدمی بنیاد بنا ڈالتا ہے گھر کی, مکان کی, بلڈنگ کی, اس کے اندر پتھر کی بھرائی کرتا ہے, پھر اس کے سیمنٹ کا اسٹرکچر اٹھاتا ہے, تو یہ تو مسلمان کا اسٹرکچر ہونا چاہیے, ہے نا؟ سر پر انگریزی بال نہ ہو, جیسے کہ آج کل بچوں کے الٹے سیدھے جانوروں جیسے بال بنا دیتے ہیں, عجیب اسٹائل کے جو ہیں جانور, جن کی نقل میں جانورانہ اسٹائل اپناتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اچھا خاصا انسان جانور جیسی شکل ہے اس کی, بندروں جیسا معلوم ہوتا ہے چہرہ, کہیں سے منڈا دیا اور اوپر جو ہے اوپر بال ہیں. ایسے تو اگر آپ تکلیف کرنے جائیں تو وہاں تو عورتیں گنجی ہوئی بھی ہوتی ہیں, پھر وہ آپ گنجی بھی ہو جاؤ گے کسی دن, کیونکہ شیطان تو برا راستے کو اچھا دکھلاتا ہے, برائیوں کو اچھا دکھلاتا ہے. تو ہمارے ساتھ یہ عذاب آ گیا ہے ٹیلی ویژن کا, اور عذاب آ گیا ہے انٹرنیٹ کا, اس سے بھی بڑا عذاب. تو دیکھ دیکھ کے مسلمان جو ہے اسی کے گرویدہ ہوئے چلے جا رہے ہیں, اپنا راستہ ہی بھول گئے, وہ اپنا راستہ ہی بھول گئے. تو یہ حال ہے. تو بہرحال یہ دو فرمایا کہ یہ تو دو ہو گئے اسٹرکچر, یہ مسلمان کا اسٹرکچر ہے نا, کہ ایک مٹھی ٹاڑی ہو اور ٹخنوں کا کھلا رکھنا ہو, ہے نا؟ پہلے زمانے میں یہودی بھی داڑھی رکھتے تھے، ابھی بھی بہت سے جو کٹر یہودی ہیں وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، لیکن جو ہے ہمارے دین اسلام کی کیا بات ہے کہ داڑھی کو ایک مچھی کے برابر رکھو اور اس کو مزین کرو اور مچھوں کو کترانا، یہ سب ظاہر اسٹرکچر ہے نا. تو یہ جو ہے حکم دین کا، یہ پہلی امتوں میں بھی تھا، تمام انبیاء کی سنت ہے داڑھی رکھنا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ وہاں کے جو ہجڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو یہاں بس خالی دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں، یہ کام ہجڑوں کا ہے، یہ داڑھی منڈانا، اس کو دیکھ دیکھ کر ساری دنیا نے اس کو اپنانا شروع کر دیا، ہجڑے لوگوں کی نقل شروع کر دی. کتابوں میں لکھا ہے تاریخ میں کہ یہ ہجڑوں کا کام تھا، یہ داڑھی کا منڈانا یا خشخشی داڑھی رکھ لینا جس کو فرینچ کٹ کہتے ہیں. تو کیا فائدہ بھائی خدا اور رسول کو ناراض کرنے کا؟ تو فرمایا کہ یہ تو دو کام اسٹرکچر کے ہیں، اور دو کام جو ہے فنیشنگ کے ہیں کہ بھائی اب اسٹرکچر بن گیا، اب اس میں بجلی کی روشنی بھی چاہیے، اب اس میں دروازے بھی چاہیے، اب اس میں پانی کی لائنیں بھی چاہیے، اب اس میں تھوڑا رنگ روغن بھی چاہیے، تھوڑا بیٹھنے کے لیے فرنیچر بھی ہو، تو پردے بھی ہوں، تو یہ چاندنی بھی ہو، یہ سب چیزیں ہوں. تو کون آدمی وہ صرف اسٹرکچر میں رہتا ہے، تو فنیشنگ بھی کچھ چاہیے. تو فرمایا کہ یہ تو ظاہر بن گیا ہمارا اسٹرکچر، اور فنیشنگ اس کی یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت ہو، نگاہ کی حفاظت. ہاں نگاہ کی حفاظت اس دور میں وہ مشکل کام ہے، لیکن جو ہمت کر لے واللہ خدا کی قسم اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. اس کی وجہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد جگہ جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. حدیث پاک میں ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی مقرر کیا ہے کہ وہ فرشتہ اس کو ہر وقت نیکی کی طرف بلاتا رہتا ہے، نیکی کی باتیں الہام کرتا رہتا ہے، نیکی کے جذبات اس کے دل میں ابھارتا ہے. یہ شیطان کمبخت مردود کی کیا ہمت ہے جو ہم کو بہکا سکے؟ ارے اس کا مکر تو بہت بودا ہے، بس خالی وسوسہ ڈال کے بھاگ جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان بڑا بزنس مین ہے، بزنس مین، اور اس کی تشریح یہ فرماتے تھے کہ بزنس مین وہ ہے جس کی نس نس بزی ہوتی ہو. کیسی تشریح ہے یہ، نس نس بزی. ہمارے دوستوں میں بھی بعض ایسے بزنس مین ہیں، بیچارے صبح سے شام تک مصروف ہی رہتے ہیں. اب بھائی دین کو وقت کیسے دیں گے، کیسے دین سیکھیں گے، کیسے دین پھیلائیں گے؟ بہرحال تو یہ بڑا مصروف ہے شیطان، تو یہ وسوسہ ڈال کے بھاگ جاتا ہے، دوسرا پلاٹ دیکھتا ہے، دوسرے ٹارگیٹ لگاتا ہے. وسوسہ ڈالا، اب جو نفس ہمارے ساتھ لگا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اب وہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہاں کر لے، دیکھ کیسی حسینہ جا رہی ہے، دیکھ کیسا مرد جا رہا ہے، دیکھ لے کیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. تو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ دیکھو ہمارے حضرت کا شعر، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ارے دوستو اللہ تعالیٰ کی اب کی محبت کا ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ امتحان ہو رہا ہے، ہر وقت امتحان، یہ بندہ میرا ہے کہ شیطان کا ہے یا اپنے نفس کا ہے. ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہو کہ یہ کس وقت جو ہے میری محبت میں کامیاب ہوتا ہے، کس وقت جو ہے یہ نفس و شیطان کا بندہ بن جاتا ہے اور میری محبت کے امتحان میں بیچارہ فیل ہو جاتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کیسی مہربانی فرمائی کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی مقرر کر دیا کہ جا تو کھینچتا ہے، میں بھی ہر بندے کے ساتھ جو ہے اپنا ایک ایلچی، ایک سفیر رکھ دیتا ہوں جو اس کو نیک راستہ دکھلاتا ہے. اب اختیار اللہ نے ہم کو دے دیا کہ دیکھو بھائی یہ نیک راستہ ہے، یہ حق راستہ ہے. ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ تم، یہ کتنا مزہ آئے گا، دنیا مزے دار گزرے گی، آہا گانے ہیں، رنگین فلمیں ہیں، گندی فلمیں ہیں، اور یہ تماشا ہے، وہ تماشا ہے، موبائل گیم ہے، اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں، کتنا مزہ آئے گا. ہر یہ ملا لوگ کیا جانے کہ ننگی فلموں میں کیا مزہ ہے، یہ ملا لوگ کیا جانے نیٹ میں کتنا مزہ ہے، یہ ملا لوگ کیا جانے یہ تماشا دیکھو وہ تماشا دیکھو. دنیا بھر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے نیٹ چل رہا ہے، عورتوں کے پاس بھی ٹچ موبائل رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا جہان کی خبریں دیکھنے کے بہانے، کبھی کٹنگ سیکھنے کے بہانے، کبھی سلائی سیکھنے کے بہانے، کبھی کوکنگ سیکھنے کے بہانے، کھانے پکانے کی ترکیبیں کیسے آئیں گی. ارے دوستو چند دن کی زندگی ہے، یہ ساری کی ساری ہوشیاریاں مکاریاں شیطان کی اور نفس کی چالیں سب مٹی ہو جانی ہے، مٹی ہے نا. تو کیا فائدہ اپنے اوقات کو ان چیزوں میں ضائع کرنا. ارے آج سے زیادہ نہیں 10-15 برس پہلے دیکھ لو کیسے لوگوں کے پاس گزارا ہوتا تھا, نہ موبائل تھا نہ یہ نیٹ تھا نہ یہ تھا. تو جب سے یہ ٹی وی اور یہ ذرائع ابلاغ پھیلتے چلے گئے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ہم تو اپنا راستہ ہی بالکل بھول گئے, اپنے مالک کو ہی ہم بالکل بھول گئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں. بہرحال یہ نگاہ کی حفاظت کا معاملہ تو اس دور میں تو مشکل ہے, لیکن جب مشکل ہے کسی نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نگاہ کی حفاظت حضرت ایک بات فرماتے ہیں تو یہ کتنا مشکل کام ہے. جگہ جگہ اوریانی ہے, جگہ جگہ بے حیائی ہے, فحاشی ہے, کہاں تک کیسے نظر بچائیں. تو کہا کہ جگہ جگہ اگر اوریانی ہے تو حلاوت ایمانی کی بھی تو فراوانی ہے کہ نظر بچاتے جاؤ. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب نظر بچاؤ حلاوت ایمانی ہم دیں گے, جب نظر بچاؤ حلاوت ایمانی کما لو. فرمایا کہ جب مٹھائی کی دکانیں جگہ جگہ کھل جاتی ہیں, مال سستا ہو جاتا ہے اور مٹھائی آسان سستی مل جاتی ہے, تو یہ کتنا سستا سودا ہو گیا کہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ پر قربان اور فدا کر دو کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں, شیطان کے بندے نہیں ہیں. یہ نظر بازی کر کے ہم آپ کی لعنت نہیں خریدیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. ارے سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے طائف کے کفار کے لیے بھی بد دعا نہیں کی, جنہوں نے آپ کو اتنا لہو لہان کر دیا کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے, احد کے دامن میں بھی آپ سے بدعا کے لیے کہا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے, اور اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ جو اپنے نبی کو لہو لہان کرتی ہے. بدعا تو پھر بھی نہیں فرمائی, اور بدعا فرما رہے کس کے لیے, جو بدنگاہی کرتا ہے, جو بے پردہ عورت پھرتی ہے وہ ملعونہ, اس کو وہ ملعونہ ہو جائے گی, اور جو مرد عورتوں کو دیکھتا ہے وہ ملعون ہو جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے میرے دوستوں معمولی بات نہیں ہے. جالی پیر کوئی ہو, جالی آدمی ہو, دھوکے باز ہو, وہ بھی اگر بد دعا دیتا ہے تو آدمی ڈرتا ہے کہ بھائی اس کی بد دعا کہیں ہمیں نہ لگ جائے. یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جو دیکھتا ہے اور جو دکھاتا ہے, اور جو دیکھتی ہے اور جو دکھاتا ہے. دیکھنے والے پر بھی لعنت, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, اور دکھانے والے پر بھی لعنت, کہ مرد بھی اپنے اسٹائل بنا کر اور لمبے زلفیں بڑھا کر کوئی کس طرح کپڑے بھی ایسے پہنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی انسان کی تحقیر نہ ہو. لیکن واللہ میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ایک لڑکا جا رہا تھا, اس ٹانگیں ننگی تھی, آدھی وہ پاجامہ وہ پہنا ہوا تھا, جیسے آج کل بس بے مہار چلے جا رہے ہیں, جس کو جو چیز اچھی لگ گئی, اور اس کا پاجامہ بھی اور وہ ٹی شرٹ ایسے پہنا ہوا. واللہ مجھے ایسا لگا, کسی کی حقارت مطلوب نہیں ہے, لیکن ایسا لگا کہ جیسے ہمارا یہ کچرے والا گٹر صفائی کرنے والا ہے, یہ ایسے ہولیے بنا رکھے ہیں. افسوس ہے, یہی تو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, کہ اللہ مجھ کو حق کو حق دکھلا دیجیے. اس لیے کہ بعض اوقات حق سامنے ہوتا ہے دکھلائی نہیں دیتا, شیطان مسمرزم کر دیتا ہے کہ ارے اللہ کے راستے میں تو چلنا بہت مشکل کام ہے, نہ تم کو کوئی مزہ آئے گا, تمہاری تو زندگی کرکری ہو جائے گی, نہ تم مال کما سکو گے اور تم فقیر محتاج ہو جاؤ گے. کون سا راستہ تم اس زمانے میں کیا بات کرتے ہو ہیں؟ کہ وہ کیا اکبر الہ آبادی نے شعر کہا ہے, ہاں رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا کے تھانے میں, رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا کے یہ تھانے میں, کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. شیطان یہ سکھلاتا ہے کہ ارے تم کہاں کس راستے پہ جا رہے ہو, تو قدیم راستہ ہے نعوذ باللہ مثال ہے, اور یہ راستہ تو کہاں جاتا ہے, تمہاری دنیا کہاں جائے گی, لوگوں سے تم کٹ جاؤ گے, رشتے داروں سے تم کٹ جاؤ گے, اور یہ روزی تمہاری ماری جائے گی, اور دیکھو حرام میں کتنا مزہ ہے, کتنا کھٹک کھٹ نفع ہوتا ہے چوری میں, دھوکے بازی میں, اور جھوٹ بول کر مال بیچنے میں, اور کتنا مزہ ہے, سب طرح سے وہ بہکاتا ہے نا. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں چار مال تو ہیں, لیکن یہ موضوع کہاں سے آیا مجھے بالکل بھول جاتا ہے. تو بہرحال یہ نظر کی حفاظت پر خدا تعالیٰ کی لعنت کی بدعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو, جس پر خدا تعالیٰ کی لعنت پڑ جائے. اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. ہاں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, کہ اللہ حق کو حق دکھلا دیجئے, کیونکہ بعض اوقات حق سامنے ہوتا ہے لیکن شیطان مسمرزم کر دیتا ہے. یہ سکھاتا ہے کہ تم کہاں کس راستے پہ جا رہے ہو. اور پھر عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ورزقنا اتباع, اللہ حق کو حق دکھلا تو دیجئے لیکن اس کی اتباع کو بھی ہمارا رزق بنا دیجئے. بعض اوقات راستہ نظر آ رہا ہے, مثلا جو ابھی عرض کیا فرشتہ نیکی کی طرف الہام کرتا رہتا ہے, بلاتا رہتا ہے, تو انسان کو ہاتھ راستہ اس نے دکھلا دیا, لیکن کیا ہے کہ عمل کی توفیق نہیں ہو رہی, عمل کی توفیق نہیں ہو رہی. شیطان اس کو کھینچ رہا ہے کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو, تم پریشانی ہوگی, روزی کم ہو جائے گی, یہ ہے وہ ہے. تو یہ اللہ کے رسول نے ماننا سکھایا کہ اللہ حق, اب حق تو سامنے آ گیا لیکن نفس کی چالوں کی وجہ سے, اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, شیطان کے زور لگانے کی وجہ سے ہم حق پر عمل نہیں کر پا رہے, کمزوری ہے نا. تو اور کیا فرمایا, سبحان اللہ وبحمدہ, فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا, اللہ باطل کو باطل دکھلا دیجیے, کہ فرشتہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ برا راستہ ہے, تو مگر شیطان اس کو چمکا کے دکھا رہا ہے, اور یہ بڑا اچھا راستہ ہے, کتنا مزہ آئے گا, ذرا اس عورت کو دیکھ لے, ذرا یہ رنگین فلمیں دیکھ لے, اماں ابا سو گئے, بیٹے صاحب لگے ہوئے ہیں موبائل کے اندر, نیٹ کے اندر, جگہ جگہ یہ ہو رہا ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے قول میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں, فرماتے ہیں کہ آج کل کے ماں باپ تو قصائی ہو گئے, قصائی کہ کیا کہ قصائی جانور چھوٹا سا خریدتا ہے, اس کو کھلاتا پلاتا ہے, بڑھاتا ہے, جب وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے, اس کو چھری پھینک کر اس کا گوشت بیچ دیتا ہے. تو ماں باپ بھی ایسے ہی ہو گئے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہتے ہیں بھائی بچہ خوش ہو جائے گا, سب کے پاس ہے, چپے چپے پہ موبائل ہے, چلو بھائی دلا دیتے ہیں, کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا بچہ بڑا شریف شریف اور نیک ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو شریف اور نیک بنائے, بچے شریف ہی ہوتے ہیں, بگاڑتے ہم ان کو ہیں, بگاڑتے ہم ان کو ہیں, ہم نے ان کو زہر لے کے دے دیا ہے کہ لو بیٹا تم برابر میں جاتے تھے ٹی وی دیکھنے تو ہم آپ کو گھر میں ہی زہر لا کے دے دیتے ہیں, کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں جا کے زہر کھانے کی, ہے نا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا دلچسپ شعر فرماتے ہیں, دوستو ٹی وی دیکھ کر ٹی وی کو لوگ ہیں اب ٹی وی کا شکار, دیکھ کر ٹی وی کو لوگ ہیں اب ٹی وی کا شکار, جرم چوری جرم ڈاکہ جرم زلف اشتیار, ہے نا. یہ انٹرنیٹ کیا ہے, اس سے لوگ چوریاں سیکھ رہے ہیں, اس سے لوگ ایسی دھوکے بازی کر رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں صبح 10,000, رات کو 10,000 تھا, صبح صفر آ رہا ہے, ارے کہاں گئے پیسے, معلوم ہوا کسی نے کمپیوٹر کے ذریعے آپ کا پیسہ نکال لیا ہے. کتنے واقعات ہوں, اور یہ 10,000 تو میں یوں ہی کہہ رہا ہوں, کروڑوں خربوں خربوں کے کتنے یہ ایسے فراڈ ہو چکے ہیں, کمپنیوں کے پیسے غائب ہو رہے ہیں, کہاں سے ہو رہا ہے, یہ نیٹ کے ذریعے وہ نکال لیتے ہیں وہ چکر چلا کے. تو جرم چوری جرم ڈاکہ جرم زلف اشتہار, سب سے بڑی تباہی یہ آ رہی ہے کہ تصویروں پہ مر رہے ہیں, صورتوں پہ مر رہے ہیں, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, فلانا ہے, جماکا ہے, ان کے اندر جوان جوان لڑکے نوجوان لڑکے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں, اپنے ایمان کو جلا کر خاک کر رہے ہیں. ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھائی بڑا پڑھاکو ہے, بڑی اسٹڈی کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ ٹیڈیوں کی اسٹڈی کرتا ہے, اسٹڈی تو کرتا ہے لیکن ٹیڈیوں کی کر رہا ہے, اور ٹیڈیوں کی اسٹڈی کر کر کے خود جو ہے وہ ٹیڈی ہو گیا, ٹڈا ہو گیا بالکل. آج کے جوان کو ذرا بھگا کے دیکھو, 10 کلومیٹر بھاگ نہ سکے گا, 10 کلومیٹر تو بہت ہے, 1 کلومیٹر بھی نہیں بھاگ سکے گا. اور پرانے زمانے کا جو متقی آدمی ہوتا ہے اس کو 1 کلومیٹر آرام سے بھگا لو, گڈا بھی بھاگ لیتا ہے. کیا وجہ ہے بھائی کہ صحت خراب ہو رہی ہے. ہاں یہ ناخالص غذا کا تو ایک ایسی وہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اصل صحتیں اس لیے خراب ہو رہی ہے, اور ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, بینائی کمزور ہو رہی ہے, اور پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے, حافظہ کمزور ہو رہا ہے, اور عاملوں کے پاس چلے چلے جا رہے ہیں, عاملوں کے پاس, اور وہاں جا کے پیسہ پھونک رہے ہیں, لیکن کوئی اللہ والا آواز لگا رہا ہے کہ بھائی گناہوں سے بچ جاؤ اور تمہاری دنیا بھی خیریت سے گزرے گی آخرت بھی خیریت سے گزرے گی، ماں نہیں بھائی نہیں، یہ راستہ مشکل ہے، وہ 5,000 روپے دے کے کام بن جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 5,000 5,000 10,000 کے 1,00,000 روپے کے خمیرے کھا رہے ہیں۔ وہ ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ خیر وہ ابھی تو مناسب نہیں ہے، کبھی اور بتا دیں گے، کہ وہ ایک رات میں جوانی واپس اور یہ واپس اور وہ واپس، کچھ بھی نہیں بھائی، جوانی برباد ہو گئی، افسوس ہے۔ اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ بعض لوگ ہم سے بھی ملے کہ بس ہم خودکشی کرنے جا رہے ہیں، کتنی رسوائی ہوئی ان چیزوں سے ہے۔ اور اچھے بھلے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کتنے گھروں کو آگ لگ گئی ہے کہ 4-4 بچوں کا باپ ہے، وہ کہیں دل اس کا کہیں اور پھنس گیا ہے، اور 4-4 بچوں کی ماں ہے، اس کا دل کہیں اور پھنس گیا۔ یہی مصیبت ہے، ٹچ موبائل اور انٹرنیٹ، گھروں کو آگ لگ رہی ہے، جوانیاں برباد ہو رہی ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ جو تو فرمایا کہ ماں باپ آج کل کے ایسے ہیں کہ یہ لکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ہر نخرہ اولاد کا اٹھاتے ہیں کہ چلو بھائی بچہ خوش ہو جائے گا، آج پتلون پہنا دے، بچہ ہے ابھی چھوٹا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بنیاد میں چیز ڈالی جاتی ہے وہی ہوتی ہے بھائی۔ نیم کا بیج بو گے تو کیا اس میں سے آم نکلے گا؟ کبھی نیم کا بیج کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، ہر پودے کا بیج کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، کہتے ہیں بچہ ہے کل کو سمجھ جائے گا، نہیں، آج ہی اس کے کان میں جو چیز ڈالنی ہے، اس کی بنیاد میں جو ڈالو گے، آج جو بو گے وہ کل کاٹو گے، ہے نا؟ تو بچوں کی تربیت بھی دینی کرو۔ اور بعض لوگ کہ یہ مصیبت آ رہی ہے کہ جو نئے نئے دین میں داخل ہو رہے ہیں، نئی نئی یہ باتیں سنتے ہیں اور اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں، اب وہ چھوٹے بچوں کو گویا توڑ مروڑ کے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی سختی کا معاملہ کرتے ہیں، اپنے معاملات نہیں دیکھتے کہ ہم کیسے تھے، ہم بھی شرارتیں کرتے تھے، ہم بھی کھیل کود کرتے تھے، ادھر بھاگ جاتے تھے، ادھر بھاگ جاتے تھے، اب جو ہے اپنی اولادوں کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ علامہ بنانا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اولاد متنفر ہو رہی ہے، دین سے دور بھاگ رہی ہے۔ بھائی ہر بات کا طریقہ ہوتا ہے، دین میں ہر بات کی حکمت ہے، تربیت کا طریقے ہیں، انہی چیزوں کو بزرگوں سے سیکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ صحبت کو لوگ کم جانتے ہیں، دین حاصل کرنے کے لیے صحبت کا جو ذریعہ ہے اولیاء اللہ کی صحبت کا، اس کو لوگ کم جانتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ بتا دی اس میں، ایک بات تو یہ کہ اللہ والوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا بیٹھے رہتے ہیں، کرتے تو کچھ ہے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ دین تو پھیل انہیں سے رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء بھی پڑھ لکھ کر کتنے بھی فاضل عالم ہو جائیں، جب تک کہ اللہ والوں کی جوتیاں سیری نہ کریں گے، اللہ والوں سے تعلق نہ کریں گے، دین پر عمل کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر ہو بھی جائے، کتابیں پڑھ کے کچھ مجاہدہ اپنے طور پر کرنا بھی شروع کر دے، تو میرے دوستو سب سے اہم چیز تو اخلاص ہے، اخلاص۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ گزرے، فرماتے ہیں اخلاص تو خانقاہوں سے ملتا ہے، بغیر اخلاص کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ کبھی تکبر آ جاتا ہے، کبھی عجب آ جاتا ہے، اپنی عبادتوں پہ ناز پیدا ہو جاتا ہے، یہ مخلوق کو دکھانے کا دھاریہ پیدا ہو جاتا ہے، تمام کی تمام عبادت برباد، بلکہ نہ صرف برباد بلکہ اس پر مواخذہ ہو جاتا ہے، مواخذہ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم کم و بیش ایسا ہے کہ قاری صاحب کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ آپ نے کیا کیا دنیا میں، کہا اللہ میاں، کہیں گے کہ اللہ میاں ہم نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو پھیلایا، اور اس طرح ہم نے بن بن کے قرآن پاک، آپ کا کلام پاک پڑھا بہت اچھے طریقے سے۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تیری تعریف کریں، واہ واہ کریں، لہذا اس کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل پیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ حال ہے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز دل میں آ جاتی ہے، مخلوق کا خوف دل میں آ جاتا ہے، مخلوق کا دکھلاوا دل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک شہید کو بھی لایا جائے گا، اسی طرح سے ایک صفی مالدار آدمی کو لایا جائے گا، اور ان کے دل میں دکھلاوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح فرمائیں گے کہ ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ تو بھائی کتنا ضروری ہو گیا اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا۔ ہاں تو فرمایا کہ ایک طریقہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ کم جانتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ایک تو حقیر جاننا اور ایک ہے اس ذریعے کو کم جاننا۔ تو یہ دو بڑی غلط فہمیاں ہمارے اندر ہیں۔ کہ صحبت اولیاء کی بڑی کمی ہے، جس کی وجہ سے دین اگر جانتے بھی ہیں تو توفیق عمل نہیں ہوتی۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر، یعنی جگہ جگہ مدرسے قائم ہیں، بچوں کے بھی مدرسے قائم ہیں اور عورتوں کے بھی مدرسے قائم ہیں، لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر، وہ نہیں تو روشنی میں تیرگی پاتا ہے۔ دل میں اللہ نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کی مسند حاصل کر کے، بڑی بڑی سند حاصل کر کے بھی اللہ کی محبت میں فیل ہیں، فیل موقع پر جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس آریہ کی مشن چلی، ہندو بنانے کی مشن چلی، جیسے یہ عیسائی لوگ بھی مشن چلاتے رہتے ہیں ہر جگہ، اور افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان بازے ان کے ساتھ تعاون بھی کر ڈالتے ہیں۔ اور دوسری ایک مصیبت یہ آ گئی ہے کہ ہمارے عورتوں نے اس قدر باہر نکلنا شروع کر دیا کہ وہ دیکھتے ہیں، ارے بھائی فلاں لڑکی بھی تو ایسے ہولیا بنا کے جا رہی ہے، فلاں لڑکی بے پردہ جا رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بھنگن ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کون ہے جس کی ہم نقل کرنا چاہتے ہیں، کس کے ہم کپڑے پہنانا چاہتے ہیں، اس کو کس کا ہولیا بنانا چاہتے ہیں۔ بس وہ بےچارے سادگی میں، بھائی وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی یا وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا بچہ، ہم بھی اپنے بچے کو ایسا ہی بنائیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، بس اندھا دھند تقلید تقلید تقلید۔ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں بڑی جہالت اور بڑا احساس کمتری ہے، بڑی احساس کمتری کی بات ہے کہ ہم اپنی تاریخ ہماری بھری پڑی ہے کہ ہم نقل ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ ایک نقل نہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہ کی، ایک نقل نہ کی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نقل نہ کی، ایک نقل نہ کی تو تابعین کی نقل نہ کی، ایک نقل نہ کی تو اولیاء اللہ کی نقل نہ کی، اور سارے جہاں کی ہم نقلیں کرتے آ رہے ہیں۔ ہماری موت ہو گئی تو ہندوؤں کی رسم ہے، تیجا ہے، چالیسواں ہے، غلامہ جمعہ کا ہے۔ ایک ہمارے بھائی کے پڑوسی تھے تو ان کے کسی کا انتقال ہو گیا، تو دسویں ہی روز انہوں نے ہمارے بھائی سے کہا، ابھی انتقال ہوئے 10 دن ہوئے، تو ہمارے بھائی سے کہا کہ کل آپ ضرور آئیے گا ہمارے، ہم تو الحمدللہ ایسی کوئی جاتے نہیں رسموں میں، سب ناجائز رسمیں ہیں۔ کہنے لگے کہ کل آپ ہمارے یہاں آئیے گا 10ویں روز۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ 40واں ہے۔ کہا کہ بھائی ابھی 10 روز ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں وہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے باہر سے، ان کو جلدی جانا ہے، لہٰذا کل ہم نے 40واں رکھ لیا، 10ویں دن 40واں۔ بتائیے عجیب عجیب بات نہیں ہے، 10ویں دن 40واں۔ تو موت ہوئی، غمی ہوئی تو ہندوؤں کی رسمیں، شادی ہوئی تو ہندوؤں کی رسمیں، مہندی مایوں اور منگنی کے اندر کس قدر زر کثیر ہم خرچ کر دیتے ہیں، کس قدر رسمیں کرتے ہیں، نمائشیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کر دکھلاوے کرتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہم خود بھی ایک سے ایک کپڑے بناتے ہیں۔ ہاں حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایسے کپڑے پہنے گا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا، ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم مرد ہوں یا عورت ہوں، ہم اپنے لباس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمیں شادی میں جانا ہے، نیا لباس چاہیے، اور یہ تو فیشن پرانا ہو گیا، اور یہ تو ایک شادی میں ہم پہن چکے ہیں تو لوگوں کو ہم کیسے بتائیں گے کہ ہم، وہ لوگ تو ہمیں پھر غریب سمجھیں گے، تو اس لیے ہمیں تو نیا لباس چاہیے۔ اب بیچارہ شوہر جو ہے وہ مر رہا ہے، اس کے تو لباس جو ہے اس کے خصوصی تو تنخواہ ہی اتنی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے لاتا ہے؟ پھر رشوت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جرائم کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنی ہے، ماں کی خواہش پوری کرنی ہے، میری بہنوں کی خواہش پوری کرنی ہے۔ اس قسم کے شیطان پھر فوراً آ موجود ہوتا ہے اور ان کو جو ہے طرح طرح سے بہکا کے پھر ناجائز کام کراتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے، بات پھر واپس وہیں آتا ہوں کہ صحبت اولیاء اللہ کی کمی ہے، کمی۔ ہاں وہ آریہ مشن وہاں ہندو بنانے کا جو ہے وہ مشن چلاتے رہتے ہیں، وہ تو چلایا ہوا تھا، تو ایک دیہاتی وہاں کام کر رہے تھے اپنے کھیت میں، مسلمان تھے، ان کے پاس جا کے کہا کہ بھائی دیکھو ہندو مذہب اختیار کر لو اور اس میں ایسے ایسے فائدے ہیں اور ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے اور یہ کریں گے۔ وہ سنتا رہا اور جیسے وہ خاموش ہوئے اس نے اپنا جوتا اتارا، اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے مردود، تیری کھوپڑی میں پلپلی کر دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے، تجھے معلوم نہیں میں حضرت گنگوہی کا مرید ہوں۔ سبحان اللہ. یہ ہمت ملتی ہے اللہ والوں سے تعلق سے میرے دوستو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہی ان کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ وہی نعمتوں سے اکرام فرماتے ہیں. جیسے کوئی پریزیڈنٹ ہے، اس کے ساتھ ایک اسکارٹ گئی ہے، اس کے ساتھ ملازم اور سب پورا اسٹاف گیا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ صاحب کو الگ بیٹھ کر بس ان کی خاطر کی جا رہی ہے، باقی ان کے ساتھ آنے والے وزراء وغیرہ سب بھوکے مر رہے ہیں یا لالچی نظروں سے کھانا دے گئے. بھائی سب کو کھانا ملتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر جو رحمتیں اور جو برکتیں نازل فرماتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی وہ اسی انعام سے نواز دیتے ہیں. اور سب سے بڑی دولت تو یہی ہے میرے دوستو کہ ہم الجلساء لا یشتاتہم جلیسہم. ایسی زبردست نعمت ہے میرے دوستو، جس کو صحبت اولیاء کی توفیق ہو گئی، سمجھو اس کو دو جہان سے بڑھ کر نعمت مل گئی، بڑھ کر نعمت مل گئی. ہاں سمجھو جنت ہی مل گئی اس کو، اللہ مل گئے میرے دوستو. کیا بڑی دولت ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے محروم نہیں رہتے. لا یشتاتہم جلیسہم، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی بیان نہیں کیا، لیکن قلب میں جو ان کے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی دولت سے ان کو نوازا ہے میرے دوستو، آہستہ 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 وہ ان کے قلب میں بھی منتقل ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحبت اولیاء کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے بچائے. میرے دوستو ایک منٹ کا مراقبہ اگر ہم روز کر لیا کریں کہ آخر ایک دن تو ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے، کوئی بچ سکتا ہے اس سے؟ دوسرے یہ کہ کیا چیز لے کے جانا ہے، کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ ہم وہاں بھائی اپنا ٹچ موبائل بھی لے جائیں گے، ذرا سفر ہی رہے گی، وہاں ذرا وقت خاص ہو جائے گا. اچھا یا کوئی کہے کہ ہم کیبل لگوا لیں گے اپنی قبر میں، تو بھائی چلو وہاں مزے سے گزرے گی. کوئی ہے ایسا؟ کوئی کہے گا کہ بھائی ہم ہمارے بہت نوبت جا کر ہیں، بڑی دوستیاں ہیں، دوستوں کو بھی جمع کر لیں گے وہاں قبر کے اندر. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، سب چھوٹ جائیں گے میرے دوستو. تو اب کون باقی رہ گیا؟ ایک اللہ کی ذات کے سوا کون باقی رہا؟ تو دل پھر کس سے لگانا چاہیے، کہاں کی تیاری کرنی چاہیے؟ ایک بزرگ کا قول ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے، ختم بات. اب آپ خود ہی بیلنس نکال لیں. بیلنس میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ان دونوں زندگیوں کا بیلنس نکال لے وہ تو ہے کامیاب، اور جو بیلنس نہ نکالے وہ بیل ہے، بیل یعنی جانور ہے. وہ اتنی عقل سمجھ سے کام نہ لیا کہ بھلا اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور ہمیشہ وہاں رہنا ہے، تو کہاں کی تیاری کرنی چاہیے بھائی؟ اور وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ وہاں کی کرنسی نیک اعمال، نیک اعمال. اور نیک اعمال جہاں ہیں وہاں برے اعمال سے بچنا تو خود بخود آ گیا. ظاہر ہے نیک عمل ہوگا تو برے عمل سے بچا، برے عمل سے بچا تو نیک عمل ہوا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کو ہم نیک صالح کہیں اور وہ گناہ میں بھی ابتلا ہو، اس کا گناہ بھی کرتا ہو، کیسے ممکن ہے؟ ہے نا. تو میرے دوستو اور عزیزو کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں اٹھو بیٹھو اور دین حاصل کرو، اور جو جس طرف وہ بلا رہے ہیں ان کی طرف کان دھرو اور ان باتوں کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چوتھی بات وہ رہ گئی، نگاہ کی حفاظت بتا دی اور دل کی حفاظت میرے دوستو. نہ کوئی راہ با جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. دل کی نگہبانی میرے دوستو یہ اصل میں سب سے بڑا عمل یہی ہے، سب سے بڑا عمل. یہ آنکھیں جو ہیں دروازہ ہیں اور دل جو ہے وہ دارالخلافہ ہے، یہ سرحد ہے اور یہ دارالخلافہ ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ جو آدمی سرحد کی حفاظت نہیں کرتا اس کا ضرور دارالخلافہ خطرے میں آ جاتا ہے. فوجیں داخل ہو جاتی ہیں سرحد سے اور دارالخلافہ پہ حملہ کر دیتی ہے اور دارالخلافہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ اصل چیز ہے یہ دل. ہمارے حضرت ایسے مزے سے یہ شعر پڑھتے ہیں، دل تجھ کو دیا حق نے تو حق اس کا ادا کر، دل تجھ کو دیا حق نے تو حق اس کا ادا کر، سب چھوڑ خیالات تو بس یاد خدا کر، تو بس یاد خدا کر. سبحان اللہ. دل تو وہ ہے جس میں کچھ نہ ہو جلوے یار کے سوا، دل وہ ہے جس میں کچھ نہ ہو جلوے یار کے سوا، میری نظر میں تو خاک بھی جامع جہاں نما نہیں. یہ ساری کائنات مٹی کے بھاؤ بھی نہیں، میری نظر میں مٹی کا بھاؤ بھی نہیں ہے اس کا، جو اللہ کی خود کی دولت مجھ کو عطا ہو گئی. ایک بزرگ تھے شاہد القاری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے پیر صاحب کہلاتے ہیں, ان کو شاہ سنجر, ایک ملک کے سنجر تھا, اس نے کہا کہ آپ کو جو ہے میں یہ ملک نیم روز بڑی دولت اور حشمت اور سلطنت کا مالک تھا, تو کہا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں ملک نیم روز, تاکہ بھائی آپ کو یہ خرچہ وغیرہ ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں, تو آپ کو جو ہے یہ اس میں آسانی رہے گی, آپ کو کچھ مال و دولت مل جائے گا اس میں. تو کہا کہ وہ اشعار تو اس وقت مستعظم نہیں ہے, فارسی کے اشعار ہیں, تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ تیرے چھتر جو ان کے وہ جو بادشاہ کے سر پہ جو چھتر کالے رنگ کا چھتر تھا سایہ کرنے والا چھتری بڑی سی, تو کہا کہ بھائی اس بڑی چھتری جو کالی چھتری ہے کالی, اس کی وجہ سے اس کی طرح سے میرا بخت یعنی قسمت سیاہ نہ ہو جائے, بدبخت نہ ہو جاؤں میں اگر مجھے میرے دل میں تیرے اس سلطنت کی حوث بھی ہو. ہاں, اور فرمایا کہ جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت ملی ہے تو اس وقت سے میرا یہ عالم ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے جو رات کو راز و نیاز کی دولت اس کو عطا فرمائی ہے, تو اس کے آگے تو یہ میرے یہ ملک نیم روز ایک جو کے بدلے میں خریدنے کو تیار ہے, ایک جو کے بدلے میں میری نظر میں اس کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے جو دولت میرے مالک میرے مولا نے میرے محبوب نے مجھے آدھی رات کی دولت دی ہے, اس راز و نیاز کی دولت کو کیا بیان کرتے ہیں. میرے دوست, یہ حاصل کرنے کی چیز ہے, یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں. ہر انسان کو ولی اللہ بننا فرض ہے, فرض عین, کوئی آدمی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے بندوں سے ایسے راستے بندے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہیں کہ کل کوئی انسان ایسا کہہ نہیں سکتا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے, کسی کو حجت کا موقع نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی اور انسان میں سے بھیجا, بشر میں سے پیغمبر بھیجا, تاکہ اگر فرشتوں کو بھیج دیتے دین سکھانے کے لیے تو ہم کہتے اللہ میاں فرشتے تو ان کو تو کوئی تقاضا بھی نہیں ہے, ان کے ساتھ تو آپ نے نفس بھی نہیں لگایا, شیطان بھی نہیں لگایا, نور کے بندے ہیں تو نور سے بنے ہوئے ہیں, اور نہ ان کی کوئی بیوی ہے, نہ ان کو حاجت ہے, نہ اولاد ہے, نہ کمانے کی فکر ہے, تو ہم تو انسان ہیں, ہمارے ساتھ یہ حاجت لگی ہے, ہم کیسے ایسے بن سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے بھیجا, تمام انبیاء کو انسانوں میں سے بھیجا, اور پھر یہی نہیں, پھر مہربانی پر مہربانی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ قائم کر دیا, کہ محض اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے اور قیامت تک کے لیے جو دین آیا ہے بھائی اس کو سیکھو حاصل کرو اور کام کرو اپنا دین کا, تو نہیں, پھر ہدایت کے لیے مدد کے لیے اولیاء اللہ کو سلسلہ بسلسلہ بھیجتے رہے اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ولی اللہ کی کسی غوث کی کسی قطب کی کسی ابدال کی کرسی خالی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کرسی کو بھر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس پر آ جاتا ہے, تو کوئی قطب کا انتقال ہوا فوراً دوسرا قطب اس پر آ جاتا ہے, غوث کا انتقال ہوا پھر وہ آ جاتا ہے, تو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اصل بات یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں کور ہے, کور چشمے ہیں, ہم پہچانتے نہیں ہیں, وہی شیطان یہ لگا رہے ہیں یہ کیسا ہے. انہوں نے کل ہمیں ایک صاحب ملے, کہنے لگے کہ صاحب یہ کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سنت ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کا مسئلہ اعتراض کا تھا یا وہ واقعی بازی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا چیز ہے, تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ سنت سے اقرب ہے. بھائی دیکھیے جیسے آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی, اب میں آپ سے سوال کروں کہ جیکٹ کیا سنت ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی میں نے سردی سے بچنے کے لیے پہنا ہے. اب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لباس تھا, تو محبوب کو محب کو اپنے محبوب سے محبت ہوتی ہے. ارے بھائی دنیا کی محبت سے سمجھو کہ کسی لیلا سے عشق ہو جائے اور معلوم چل جائے کہ لیلا جو ہے اس کو میرے جانوروں جیسے بال پسند ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہیرو جو ہے وہ نمبر زیرو ہو جائے گا, اسی وقت منڈیا منڈا دے گا. اگر اس کو پتا چلے کہ میری لیلا کو گنجی منڈیا پسند ہے تو فوراً دیکھو گنجی منڈیا کرا گنجا ہو جائے گا. اگر اس کو پتا چلے گا کہ میری لیلا کو میری پھٹی ہوئی جینس پسند ہے, جیسا کہ آج کل چل رہا ہے جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی جینس جتنی ہوتی ہے اس کو اتنی قیمتی بیچتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ جگہ جگہ وہ فیڈ ہوئی ہوئی جینس فیڈڈ جینس کہلاتی ہے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں حوضری وغیرہ کا فیکٹریاں یہاں بہت ہیں, وہ جانتے ہوں گے یہ سب چیزیں, تو اس کو بھینس کی چاٹی ہوئی جینس کہتے ہیں, ایسے معلوم ہوتا ہے جو بھینس نے چاٹ لیا اس کو. تو جیسے لیلا بھائی کچھ ہنس بول لو یار, مسکرا لو, مزے کی بات کر رہے ہیں آپ کو. چلو ایک اور قصہ بھی کیا, او ہو وقت تو بہت ہو گیا. تو ہمارے حضرت رام دامت برکاتہم ابھی تشریف لائے تھے, مگر نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, ہے نا ٹھیک نہیں ہے, بعد میں کبھی خاص مجلس میں سنائیں. تو بہرحال یہ کیا بات, کہاں تک پہنچی تھی بات. تو لیلا کو جو دنیاوی لیلا کے عاشق کو یہ حال ہے کہ جیسا اس کی لیلا جو مرنے والی بھی ہے اور جس کے پیچھے وہ عاشق ہے, اس کا حسن جو ہے زوال پذیر ہے, بڈھی ہونے والی ہے یا بڈھا ہونے والا ہے, اس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو کتنا بدل لیتے ہیں, کتنی ہم نقل کر لیتے ہیں. اور سنیما سے نکلتے ہوئے لوگ ناچتے ہوئے نکل رہے ہیں, ان کے جیسا ہم ناچنا چاہتے ہیں, اور جو حرکتیں لوگ کر رہے ہیں الٹی سیدھی, پٹاخے بازی کی نقل کرنا چاہتے ہیں, رسموں کی نقل کرنا چاہتے ہیں, کپڑوں کی نقل کرنا چاہتے ہیں, فلانی ایسے کپڑے پہنی تھی بڑے اچھے لگ رہے تھے ہم بھی ایسے بنائیں گے, فلانا ایسے کپڑے پہنا ہوا تھا بڑا اچھا لگا تھا ہم بھی ایسے ہی بنائیں گے. تو جب اتنی نقل ہم دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں, تو ہم اللہ والوں کی نقل کر لیں تو بھائی کیا ہم کو جرم کر رہے ہیں, کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ اور یہ دیکھو کتنا شاندار کرتا سنت کے مطابق ہے بھائی, ہم نے سردی کے لیے ہمارے حضرت کا طریقہ تھا کہ ایسا کرتا ایک اور بنا کے اوپر سے پہن لیا, جب ضرورت ہوئی پہن لیا, جب نہیں ضرورت ہوئی اتار کے رکھ دیا. تو اس میں کیا بات ہے بھائی, ہاں؟ اور سنت کے مطابق یہ کرتا ہے, آپ جیکٹ پہنے ہوئے ہم آپ کو کہہ دیں گے یہ تو سنت کے مطابق ہی نہیں ہے, پھر آپ کیا کریں گے, کہاں جائیں گے, چکرا جائیں گے. حالانکہ جیکٹ پہننے میں کوئی گناہ نہیں ہے, سردی سے بچنے کے لیے پہن لیا, سویٹر پہن لیا, چادر اوڑھ لی. تو یہی باریک باتوں کو شیطان عیب کر کے دکھلا دیتا ہے کہ بھائی یہ کوئی سنت ہے. ارے بھائی تم کہاں ہو یار, جو اچھا کام ہے وہ تو کرو, داڑھی تو رکھو, اپنے تو بولو, جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو تو چھوڑو, پھر تم باریک باتوں پہ بھی آ جانا, انشاءاللہ ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے. لیکن ہم نے تو بھائی اپنے شیخ کی نقل میں ایسا حلیہ بنا لیا. ہمارے حضرت نے ہمیں فرمایا کہ بھائی جانور کے پیٹ میں پہلے وہ جانور کا سٹرکچر بنتا ہے, اگر گدی ہے تو گدی کے پیٹ میں گدی کا پہلے سٹرکچر بنے گا, جب سٹرکچر بن جاتا ہے پھر وہ آتی ہے نا. تو اسی طرح بھائی ہم نے اللہ والوں کی نقل کر لی, ان کے جیسا لباس اپنا لیا, ان کے جیسے داڑھی رکھ لی, ان کے جیسے سر کے بال کر لیے, ان کے جیسے ٹوپی پہن لی, تو ہم نے کیا جرم کر دیا بھائی ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ والے ہیں, جیسے ہی اللہ کے مقبول ہیں, ہم ان کے جیسا حلیہ بنائیں گے, ان کے جیسا لباس بنائیں گے, تو اللہ کو ہم پہ پیار آ جائے گا, ان کی جیسی روح بھی ہم کو عطا فرما دے گی. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ میں ہمیں بامراد فرما دے, اللہ پاک ہم سب کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمارے ہم کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی, سب گھر والوں کو, سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, تمام مسلمانوں ان کے گھر والوں کو, اللہ پوری امت مسلمہ کو جد فرما کر اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجئے. اے اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجئے, یا اللہ اللہ والا بنا دیجئے, اے اللہ اپنا عاشق بنا دیجئے, اپنا دیوانہ بنا لیجئے, اے اللہ اپنے کرم سے اپنا دیوانہ بنا دیجئے. کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دیجئے, ہمیں دین پر چلا دیجئے, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے, صحبت اولیاء کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اللہ والوں سے مضبوط تعلق نصیب فرما دیجئے, اور اللہ ان کے جیسا ہم کو بنا دیجئے, اے اللہ ان کے جیسا ہم کو بنا دیجئے, اے اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجئے, اور اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی حاجت ہو, اے اللہ اپنے کرم سے اس جائز حاجت کو پورا فرما دیجئے, اور اے اللہ جس کے رشتے نہیں آئے بچے بچیوں کے, اللہ اپنے کرم سے ان کو نیک سوالے رشتے سے نواز دیجئے, بے اولادوں کو نیک سوالے اولاد سے نواز دیجئے, جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک سوالے بنا دیجئے, اور بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ انتہائی شفقت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اور چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما دیجئے. یا اللہ دونوں جہاں کا ٹکڑا مجذوب ہو چکا ہے, اب اس پہ فضل کرنا, یا رب ہے کام تیرا, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, اور مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں اور خدا تیری گلی میں، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مال مال فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کے رہیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اب ہم آپ ہی کے بن کے رہیں گے، آپ سے وفاداری کریں گے، آپ سے بے وفائی نہ کریں گے، اے اللہ ہمیں حیات پاکیزہ نصیب فرما، گناہوں سے پاکیزگی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما، اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما، 100% گناہوں سے پاک کر دے، اور اللہ اگر خطا ہو جائے تو ہمیں معافی کی بھی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، سچی توبہ کی توفیق دے، اتنا روئیں اتنا روئیں کہ عرش اعظم کو ہلا دیں اور آپ کی رحمت کو ہم اپنے اوپر متوجہ کر لیں، اے اللہ اپنا فضل خاص اپنی رحمت خاصہ نازل فرما دیجئے، اپنی مشیت خاصہ سے ہم کو خیرات کر دیجئے، بہر بہر فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اے اللہ قبول فرما دیجئے، یا اللہ ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے میرے کریم، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے میرے مالک وہ بھی عطا فرما دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی نبی کریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم،
یا اللہ تعالی باطل کو بعد میں جزا کر دے، کوئی اچھی بات ہے حاضر کے ماضی میں طلب کی بات ہے ماشاءاللہ، یہ اللہ جو باطل کو باطل دکھلا دیجیے، یعنی باطل کو شیطان اچھا کر کے دکھلا دیتا ہے، دیکھو کتنا اچھا راستہ ہے، تو اللہ برے راستے کو برا ہی ہمیں دکھائی دے، کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان مسمرزم کر دے کہ ہمیں بری چیز اچھی نظر آنے لگے، اور اس کو اس سے اجتناب کو ہمارا رزق بنا دے، رزق فرمایا، اس سے بچنے کو ہمارا رزق، یعنی بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ برا راستہ ہے پھر بھی بری طرف چلا جاتا ہے، قدم اٹھا لیتا ہے، غلطی کر دیتا ہے، تو اے اللہ اس سے اجتناب کیا، ہمیں ہمارا رزق بنا دے، عجیب بات ہمارے حضرت نے فرمائی کہ رزق کیوں مانگا، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ مجعلنی یا اللہ معینی اصل کا، فرمایا کہ رزق بنا دے، کہ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ان رزق لیطلبہ العبد کما یطلبہ اجلہ، کہ رزق اپنے مطلوب کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت اپنے موت ڈھونڈتی ہے انسان کو، جہاں موت ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے موت، تو ایسا ہو کہ اللہ ہم کتنا بچے ہیں اچھے، کہ جیسے کہ رزق پہنچ جاتا ہے، اور ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، یہ حدیث ہے کہ ان رزق ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی جان بغیر اپنا رزق پورا کیے مر نہیں سکتی، تو اے اللہ جب تک کہ ہم کامل اجتناب نصیب نہ ہو جائے نافرمانی سے گناہوں سے، تو اے اللہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا، جیسے رزق پورا کیے بغیر انسان دنیا میں سے نہیں جا سکتا، تو اسی طرح اے اللہ آپ کا کامل فرما بردار بنے بغیر ہمیں موت نہ دینا، جزاک اللہ، ہمارے بزرگوں کے کیسے علوم ہیں، کیسی تشریحات ہیں، کیسے محبت کے عنوانات ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک کروڑوں کروڑوں جزائے عظیم عطا فرمائے میرے مرشدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک درجات بے انتہا عطا فرمائے، اور بلندی درجات مسلسلہ متواترہ وافرہ عطا فرماتے رہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
لوگ یہ کہتے ہیں دل چاہتا ہے کہ ایسا ہوتا جیسے مثال یہی شراب کی ہے اور دوسری چیزوں میں حلال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو یہ کہنا بھی
ہاں یہ بہت خطرناک بات ہے، لیکن بہرحال عقل سے اس کو تسلیم کریں گے، شریعت نے جو حرام کیا ہے وہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، کبھی کریں گے نہیں، بات ہمارے حضرت نے بیان فرمائے، کاش کہ وہ ان بیانات کو سن لیں. آپ یہاں سے ہم سے لے لیجئے بیانات حضرت کے اور اپنے دوستوں کو دیجیے. کہو بھائی تھوڑا سا تو سن لو، بس تھوڑا سا سن لینا، عمل نہیں کرنا بھلے سن لینا، اس سے انشاءاللہ بہت ہی فائدے کی امید. ہمارے یہاں سے لے لیں اس کو، اس میموری کارڈ میں اس کو آپ دوستوں کو تقسیم کریں. یہ ناسمجھی کی وجہ سے ایسی باتیں مجھ سے نکلتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، شریعت کو ظلم سمجھتے ہیں. یہ عام ذہنیت بن گئی ہے. اب ایسے عمانات کی کتنی ضرورت ہے جو ہمارے حضرت نے بیان کیا، اللہ کی محبت کے عمانات، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کتنی محبت ہے اور پوری چیز سے اللہ نے روکا ہے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس چیز سے روکا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ پہ غصہ کرتا ہے نا اندر ہی اندر، یہ مجھے منع کر دیتے ہیں، مجھے موٹر سائیکل کا شوق ہے، نہیں دلاتے. اب باپ کیسے دلا دے، معلوم ہے کہ چھوٹا بچہ بائک نہیں چلانا اس کے لیے خطرناک ہے، حادثہ کر بیٹھے گا، ہلاک ہو جائے گا، کیسے دلا دے. اب بچے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابا مجھے محبت کی وجہ سے نہیں دلا رہے. یہی معاملہ ہمارے ناسمجھی کا ہے. ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کس درجہ محبت ہے اپنے بندوں سے. اس وجہ سے یہ چیزیں منع کر دی. اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو دولت ہے اس سے ہم نا آشنا ہیں کہ وہ کیا عظیم شان دولت ہے. ہم اس مادی دنیا میں پھنس کے رہ گئے، ماحول میں کی نظر ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت کیسی عظیم شان دولت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک تجلی لہرا دیں دنیا میں، کوئی کافر نہ رہے، کوئی ایک بھی کافر نہ رہے. آگے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ تاثیر ہے. ایک حور، جنت کی حور، اگر اس میں سمندر میں، دنیا کے سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے تو پورا پانی میٹھا ہو جائے. بتائیے پھر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا کیا عالم ہو. حضرت صفورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا یہی نام تھا نا، جب انہوں نے خواہش کی، جب پہلے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو تجلی نازل ہوئی، تو اس قدر آ کے خیرہ ہو گئی کہ نقاب ڈالے رہے. جب آئے پوچھا کہ کیا معاملہ، کہا کہ ایسا کہا کہ ہم بھی دیکھیں گے اللہ، تو کہا کہ بھائی تو نہیں دیکھ سکتی، کم و بیش ایسے ہی واقعہ ہے. تو اس نے اس قدر شوق کا اظہار کیا، تو انہوں نے جب اپنے نقاب الٹا اور انہوں نے دیکھا تو آنکھ، انہوں نے کہا اچھا ایک آنکھ سے دیکھ لو بھائی، ایک آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھ نابینا ہو گئی، اس کی تجلی کا تحمل نہ کر سکے.
موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھ،
ہاں ایسا ہی ہے نا بھائی.
جی جی.
پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اس قدر اشتیاق ہو گیا کہ وہ بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی کہ ایک دفعہ مجھے اور دیکھنا ہے. اب اس آنکھ سے تو دیکھ نہیں سکتی تھی، نابینا ہو گئی، ایک آنکھ بچی تھی، کہا کہ بھائی دیکھو، نہیں نہیں ہمیں تو دیکھنا ہے. دوسری آنکھ سے دیکھا وہ بھی گئی، نابینا ہو گئی. پھر پوچھا کہ اب کیا حال ہے، کہا کہ اگر ایک کروڑ آنکھیں ہوتی تو اس پھر اللہ کو دیکھنا ہے، پھر اللہ کو. ایک تجلی کا عالم تھا، دنیا کی تجلی. جمہور علماء کا یہ فیصلہ ہے، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا. اب اس میں بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، تو زیادہ علماء کا یہی خیال ہے کہ آپ کو دیدار اللہ تعالیٰ کا جیسا ہوتا ہے، رویت ویسی نہیں تھی. اور بعض نے کہا ہے کہ وہ عالم غیب کی باتیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں دیکھا ہے. تو اگر دیکھا بھی ہے تو عالم غیب میں دیکھا ہے، وہ تجلی دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے. مختلف آراء ہیں. بہرحال جب اللہ تعالیٰ کو وہاں دیکھیں گے جنت میں، انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو
توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس نعمت سے برابر فرمائے, تو وہ جب دیکھیں گے تو پھر وہ تجلی اور ہوگی, وہ تو تجلی اور ہوگی. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھنے کے بعد جب دیدار نصیب ہوگا تو کسی کو کوئی نعمت یاد نہ آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تجلی پر حجاب نہ ڈال دیں گے, خود ہی حجاب ڈال دیں گے تب جو ہے دوسری نعمتوں کی طرف التفات ہوگا. ورنہ اگر ہزار کیا کروڑ برس بھی بلکہ انتہا لامتناہی عرصہ اگر اللہ تعالیٰ حجاب نہ ڈالیں تو اسی سے مزہ لیتے رہیں گے. اور ہمارے حضرت نے ابھی عجیب بات بیان فرمائی حکیم الامت کی, لکھا کہ حکیم الامت نے لکھا ہے عربی میں, یہ مضمون حضرت نے فرمایا کہ عربی میں ہے یہ مضمون کیونکہ عوام کے لیے شاید نہ مناسب ہوتا ہو, لیکن اب حضرت نے تو کھلے عام بیان کر دیا تو اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں مجاہدہ تو آنکھیں بھی کرتی ہیں, زبان بھی کرتی ہے, زبان کو بھی گناہ سے روکنا ہے, زبان پر بھی مجاہدہ ہے, کان کو بھی گناہ سے روکنا ہے, کان کا بھی مجاہدہ ہے, ہاتھوں کو بھی بیجا عمل سے روکنا ہے, زیادتی سے روکنا ہے, پیروں کو بھی برائی کی طرف جانا ہے, یعنی کہ پورا سراپا جسم جو ہے اس کو مجاہدہ کرتا ہے انسان. صرف آنکھوں کا تو مجاہدہ نہیں ہے کہ آنکھوں ہی کو حسینوں سے بچانا ہے نا
جی.
تو کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہاں دیکھیں گے تو اللہ کو آنکھوں سے, تو آنکھیں تو مزہ لے رہی ہیں باقی اعضا کا کیا بنے گا. تو فرمایا کہ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ہر عضو جو ہے اللہ کا دیدار کرے, پورے کا پورا جسم جو ہے, آج ہی میں سن رہا تھا, تو پورے کا پورا جسم دیدار کرے گا اور لذت اٹھائے گا. تو یہ چیزیں ہم لوگ کہاں جانتے ہیں, جبھی تو ہم نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی, جبھی تو ہم سرکشی کرتے ہیں, غیروں کے طریقے میں ہم سکون ڈھونڈتے ہیں. سکون ہے جہاں, تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟ سکون ہے جہاں ہے نظام مدینہ. مخلوق کا خوف جو ہے وہ دین پر چلنے سے روکے رہتا ہے, اور یہی بڑی چیز ہے, بڑی خطرناک چیز ہے مخلوق کا خوف. لوگ کیا کہیں گے, بہت ہی خطرناک مرض ہے. بس مخلوق کا خوف نکل جائے تو اللہ ہی اللہ ہے. داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے, پردہ کر لیا لوگ کیا کہیں گے, یہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. حضرت نے فرمایا کہ اسی مرض نے ابو طالب کو ایمان لانے سے روک دیا. چچا ابو طالب جو تھے کتنی محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے کہ پورے قبائل سے ٹکر لے لی انہوں نے بھتیجے کی حفاظت کے لیے, لیکن ایمان نہ لائے. یہ میرے قبیلے والے لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے دین پر ایمان لے آئے. چلیں اس گاڑی کی تھوڑی بہت پٹائی ہو جائے تو آپ کو فکر نہیں ہے, اس میں لگتی تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی, جب ہمیں کی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو کتنی ہوتی ہوگی. جب بعض لوگ فکر ہی نہیں کرتے, وہ ایک گاڑی کو بھی ڈسپوزیبل کی طرح چلاتے ہیں, ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے 3-4 سال نکل گیا بس میں کو گاڑی کی. اس سے کافی آدمی کو آزادی رہتی ہے, ٹینشن رہتی ہے کہ گاڑی میں یہ نہ لگ جائے, ہائے وہ نہ لگ جائے, تو اس سے بھی 3-4 سال میں خاصے 10 لیٹر کے قریب خون جل جاتا ہوگا جیسے میرا. مجھے تو بہت گنا گزرتا ہے, کوئی چیز لگا جاتی ہے تو
کل صبح یہی ہوا کہ نئی والی گاڑی سارا صحیح کروا لیا.